الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ آنے والے رسولوں کا تعارف کروائیں اور اپنے بعد آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت دیں. کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں. ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سوائے ہمارے نبی کے کسی بھی نبی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں، بلکہ ہر نبی نے کہا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے. تم جس طرح سے مجھ پر ایمان لے آ رہے ہو، اسی طرح سے آخری نبی پر بھی ایمان لے آنا. تو چنانچہ ہر نبی کی امت جہاں وہ اپنے نبی پر ایمان لے آتی، اسی کے ساتھ ساتھ آخری نبی کا پر بھی اعتقاد رکھتی اور آخری نبی پر بھی ایمان لے آتی. چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا گیا، یہ آیت کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے یہ بات پیش کی: مبشرن برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. میں بشارت دیتا ہوں ایسے رسول کی بشارت، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا. صلوات پر تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی. اب انتظار کیا جاتا رہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں. جس طرح سے آج ہم انتظار کر رہے ہیں اور انتظار دیکھ رہے ہیں آخری امام کا، ایسا ہی ایک وقت دہرایا گیا ہے. یعنی گویا یہ وقت دہرایا جا رہا ہے، اس وقت بھی ایسے ہی حالات تھے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسا دور گزرا کہ جہاں امت اس انتظار میں رہی کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. اسی انتظار میں وقت گزرتا رہا، ایک وقت وہ تھا کہ جب پہلے محمد کا انتظار دیکھا جا رہا تھا، اب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پھر ایک محمد کا انتظار دیکھا جا رہا ہے. صلوات پڑھ رہا ہوں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے. پھر وہی حالات پیش آ رہے ہیں جو حالات پہلے محمد کے انتظار میں پیش آ رہے تھے. وہ امتیں جو انتظار دیکھ رہی تھیں، انتظار ہی دیکھتی رہ گئیں. اور ظہور ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انتظار دیکھ رہے تھے ان کا دین اس قدر بدل چکا تھا کہ اب وہ جو آخری رسول پیغام لے کر آئے تھے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہی دین میں پیدا ہوں گے, ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہوں گے, ہم ہی میں پیسے پیدا ہوں گے. جب ان میں سے پیدا نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا, کہا کہ اگر وہ حق پر ہوتے تو ہمارے ہی قوم میں پیدا ہوتے, ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہوتے. بہرحال لیکن بشارت ضرور دی گئی. تو بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بشارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری ہی طرح کا کوئی رسول آنے والا ہے. اگر میری ہی طرح کا اور مجھ جیسا آنے والا ہے تو وہ بشارت نہیں ہوئی. بشارت اس وقت دی جاتی ہے کہ جب ہم سے بہتر کوئی شخصیت آنے والی ہے, ہم سے بہتر کوئی ذات آنے والی ہے جس کا انتظار کرنا ہے, اور آنے والا پیام نو لے کے آنے والا ہے, نیا پیغام لے کے آنے والا ہے, کچھ اضافی پیغامات لے کے آنے والا ہے, کچھ ایسے ارشادات لے کے آنے والا ہے جس کو احد بشر نے ابھی تک سنا نہیں ہے, کچھ افکار بکر, کچھ نئے افکار, کچھ تازہ نو افکار. کیونکہ دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, دین اسلام کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی ہے, تب آنے والا تکمیل دین کے لیے آ رہا ہے. تکمیل دین ایسے کے ہاتھ سے ہونا ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہے, جو ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور رحمت کہتے ہیں اس شے کو جو ضرورت کو پورا کرے, جو احتیاج کو پورا کرے, وہ ہے رحمت. تو اب رحمت جزی نہیں آنے والی ہے بلکہ رحمت کلی آنے والی ہے. ایسی ذات آنے والی ہے جسے صرف حیوانوں کے لیے رحمت نہیں, صرف جھاڑوں پہاڑ کے لیے رحمت نہیں, بلکہ جسے پوری بشریت کے لیے, بشریت ہی کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جانے والا ہے. تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ ہم اے حبیب آپ کو نہیں بھیج رہے ہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں. یعنی آپ صرف ایک قوم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں, صرف شمس و قمر کی ضرورت پورا کرنا آپ کا فریضہ نہیں ہے, صرف جمادات اور نباتات کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے, صرف حیوانات کی ضروریات آپ کا ہدف نہیں ہے, صرف بشریت کے احتیاجات کو پورا کرنا آپ کا ہدف نہیں ہے, بلکہ آپ کا وجود ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے کہ آپ ہی کے توسط سے حیات ملتی ہے, اور حیات کی ضرورت جمادات کو بھی ہے, نباتات کو بھی ہے, حیوانوں کو بھی ہے, انسانوں کو بھی ہے. اسی لیے آواز ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اے ایمان لانے والو اس بات کی اجابت کرو کہ رسول جس چیز کی تمہیں دعوت دیں جس میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. یعنی رسول حیات کی طرف بلاتے ہیں, اور حیات کی ضرورت جماعت کو بھی ہے, نبات کو بھی ہے, حیوان کو بھی ہے, انسان, اور ان تمام ضرورتوں کو جو چیز پورا کرے وہ رحمت ہے. یعنی رحمت کے توسط سے حیات بھی ملتی ہے, ہدایت بھی ملتی ہے. یہاں ایک مشہور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم رحمت تھے تو پھر یہ رحمت سب کے شامل حال کیوں نہیں ہوئی؟ اگر سب کے شامل حال ہو جاتی تو ہر کوئی حیات والا ہو جاتا, ہر کوئی ہدایت یافتہ ہو جاتا, ہر کوئی دیندار ہو جاتا. تو کیا یہ قصور رحمت کا ہے یا یہ قصور ظرف کا ہے جس نے قبول نہیں کیا؟ یہ رحمت کا قصور نہیں ہے. رحمت جب برستی ہے تو پھر نہ کافر کا مکان دیکھتی ہے نہ مومن کا مکان دیکھتی ہے. جیسا ہم بارش کو رحمت کہتے ہیں, جب یہ بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے, میدانوں میں بھی برستی ہے, صحراؤں میں بھی برستی ہے, کافر کے مقام پہ بھی برستی ہے، مومن کے گھر میں بھی برستی ہے۔ رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ کون سی جگہ ہے، بلکہ رحمت تو ہر جگہ برستی ہے۔ اب ظرف ظرف کی بات ہے، جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ ظرف اگر پاک ہوگا تو اثر بھی پاک ہوگا، ظرف اگر نجس ہوگا تو اثر بھی نجس ہوگا۔ اگر بارش، نعوذ باللہ، اگر یہ بارش کے خطرے، اگر یہ بارش گندگی پہ گرے گی تو پھر بدبو پھیلے گی، اور یہی بارش اگر چمن میں برسے گی، اگر یہ قطرے پانی کے کلیوں پہ گریں گے تو پھول کھلیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظرف ظرف کی بات ہے۔ اگر یہی پانی کے قطرے، اگر پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں گرا تو زہر بن گیا، صدف کے منہ میں گرا تو موتی بن گیا۔ تو قصور رحمت کا نہیں ہے، قصور ظرف کا ہے۔ اب آئیے، رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے، لیکن جب یہی رحمت ابو لہب اور ابو جہل پہ گری تو ضلالت کی کھائی میں گر گئے۔ یہی رحمت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور مقداد و عمار پہ برسی تو مقام اوج پہ پہنچ گئے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو نبی کریم رحمت للعالمین بن کر آئے، جن کی آمد کی اطلاع سارے انبیاء دیتے رہے، مرسلین دیتے رہے، پیام نو آنے والا ہے، پیام نو آنے والا ہے، ارشادات نوین آنے والے ہیں، اور ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کی ہدایت سے سارا جہان منور ہو جائے گا، ایسا پیغمبر آنے والا ہے جس کی رحمت سے کوئی محروم نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جو رحمت کے طلبگار نہیں ہیں، سوائے ان افراد کے کہ جن کے دل پتھر بنے ہوئے ہیں، ورنہ یہ رحمت ہر ایک کے شامل حال ہونے والی ہے۔ یہ جناب عیسیٰ کہتے رہے، یہی جناب موسیٰ کہتے رہے، اور یہی بشارت دی جاتی رہی، اور انہی کے دم سے قومیں زندہ رہیں۔ انہی آخری پیغمبر کے آمد کے انتظار میں قوموں کو حوصلہ ملا، قوموں کو ہمت ملی، قوموں کو طاقت ملی۔ جس ذات کا انتظار صدیوں سے رہا، وہ ذات جب آئی تو پوری دنیا کو گلستان میں تبدیل کر دیا۔ آخری حجت بن کے، ایک آخری پیغمبر آخری حجت بن کر آیا، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ کسی نے بھی انبیاء کی تاریخ میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اب جو دعویٰ ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ یہ محمد تم میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين، بلکہ یہ خاتم النبيين ہیں، یعنی دعوی ختم نبوت کسی پر زیب نہیں دیتا سوائے نبی کریم کے۔ یہ خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں مہر کو، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جب خط لکھ دیا جاتا ہے اور خط جب تمام ہو جاتا ہے تو آخر خط میں مہر لگائی جاتی ہے کہ تمت بالخیر۔ اب یہ مہر بتاتی ہے کہ یہ مضمون تمام ہو گیا ہے، یعنی وجود پیغمبر بتا رہا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نئی وحی آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین سوائے ذات محمد کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے بہتر ہوتا تو وہ خاتم ہوتا، نبی خاتم نہ ہوتے۔ خاتم النبیین یہ بات بتا رہا ہے اس لیے کہ اب جو بھی آئے گا وہ امتی ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اور امتی رسول سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر امتی رسول سے افضل ہو جائے تو رسول پر افضل کی اطاعت فرض ہو جائے گی۔ تب یہ کہنا پڑے گا کہ قیامت تک کوئی ذات ایسی نہیں آنے والی ہے جو نبی کریم سے افضل ہو۔ اب اگر کوئی افضل آنے والا ہوتا تو اس افضل کو امتی بنا کے خلق نہ کیا جاتا۔ اگر آپ کی ذات سے کوئی بہتر ذات آنے والی ہوتی تو پھر اس کو خاتم بنایا جاتا، کیونکہ رسول گرامی قدر سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے آدم سے لے کر اس ختم نبوت تک کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں جو ہمارے رسول سے افضل ہو. اگر کوئی ہمارے رسول سے افضل ہوتا تو وہیں پر خاتمیت ہو جاتی، وہیں پر ختم نبوت ہو جاتا. لیکن چونکہ آخری رسول آنے والے تھے لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہا. جب ختم رسول ہو گیا تو اب اس کے بعد کوئی فضیلت کا دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی افضلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بلندی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جتنے دعوے دار ہوں گے وہ سب امتی ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ افضل کو رکھتے ہوئے مفضول کو رسالت نہیں دے سکتا، کہ اگر وہ افضل سے کہے کہ مفضول کی اتباع کرو، جو تم سے کم جانتا ہے، جو تم سے کم رتبہ رکھتا ہے، جو تم سے کم فضیلت رکھتا ہے، تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی پیروی کرو، تم اس کے نقش قدم پہ چلو، ایسا اللہ کی سنت میں نہیں رہا ہے. اللہ کی سنت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ افضل کی پیروی کرو، جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب لہٰذا جتنے انبیاء رہے ہیں وہ سب کے سب در حقیقت نقش پائے محمد کی اتباع کرتے رہے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے رہے ہیں اور رسول گرامی قدر پر ایمان لاتے رہے ہیں. جناب عیسیٰ بھی محمد عربی پر ایمان لے آئے، جناب موسیٰ بھی محمد گرامی قدر پر ایمان لائے. تو گویا اول مسلمین اگر کسی کی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، صلوات اللہ علیہ وسلم. فہرست اسلام میں سب سے پہلے کوئی مسلمان ہے تو وہ نبی گرامی قدر ہے، اور پھر آپ ہی کی ذات وہ ہے جو مساویہ قرآن ہے. کسی کی ذات کو مساویہ قرآن نہیں کہا گیا ہے، ہم پلے قرآن اگر کسی کی ذات ہے، یعنی قرآن ہے ہی اعمال محمد کا مجموعہ، کردار محمد کا مجموعہ. جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ قرآن ہمتائے پیغمبر ہے، یعنی مساویہ پیغمبر ہے. اسی لیے قرآن کو ثقل اکبر بھی کہا ہے. ثقل اکبر اسی عنوان سے کہا گیا ہے کہ قرآن نبی کے برابر ہے، اور نبی کے اعمال کو اگر الفاظ کا پیکر عطا کر دیا جائے، ہر عمل محمد کو لکھ دیا جائے اور وہ کتابت کی شکل میں آتے رہیں. نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی اٹھا کرتے تھے، نبی کیسے گفتگو کرتے تھے، نبی کا انداز کیا تھا، نبی کا طور طریقہ کیا تھا، اور یہ نبی کے تمام طور طریقوں کو اگر مکتوبی شکل میں ڈھال دیا جائے اور کردار محمد کو لفظی پیکر عطا کیا جائے تو وہ قرآن ہے. اور ہر نبی کی کتاب اس کے حد علم کے مساوی ہوتی ہے. توریت مساوی موسیٰ ہے، انجیل مساوی عیسیٰ ہے، کیونکہ انجیل کو عیسیٰ ہی پیش کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انجیل ترجمان مسیحیت ہے، مسیح کے پیغام کی ترجمان کا نام انجیل ہے. توریت ترجمان موسویت ہے، جناب موسیٰ کے پیغامات کی ترجمانی کا نام توریت ہے، اور جناب موسیٰ کے حد علم کا نام ہے توریت. یعنی توریت میں جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتوں پر جناب موسیٰ نے عمل کیا ہے. موسیٰ کے کردار کو توریت کے برابر تولا جائے گا. اگر ایک پلے میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا جائے تو دوسرے پلے میں توریت رکھی جا سکتی ہے، اور توریت اور موسیٰ کا پلہ مساوی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ توریت جناب عیسیٰ کے قلب پر نازل ہوئی، جناب موسیٰ کے قلب پر توریت نازل ہوئی. توریت ان کے اعمال، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے معلومات کا مجموعہ ہے، جس کو ہم توریت کہتے ہیں. زبور جناب داؤد کی کتاب ہے، انجیل جناب عیسیٰ کی کتاب ہے، انجیل قرآن سے افضل نہیں ہو سکتی ہے، توریت قرآن سے افضل نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توریت حد موسیٰ کے برابر ہے، موسیٰ کی حد میں ہے، انجیل عیسیٰ کی حد میں ہے، اور قرآن مساوی محمد مصطفیٰ ہے. تو اب جب جناب موسیٰ مساوی محمد نہیں ہو سکتے، جب عیسیٰ مساوی محمد نہیں ہو سکتے، یعنی جناب محمد مصطفیٰ کی برابری جب موسیٰ نہیں کر سکتے، تو توریت قرآن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، انجیل مساوی قرآن نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہا گیا کہ قرآن سیطرہ رکھتی ہے، حیمنہ رکھتی ہے، محیمن ہے، یعنی اس تمام کتابوں پر سیطرہ علمی رکھتی ہے، کہ جب قرآن بولتی ہے تو توریت بھی خاموش ہو جاتی ہے، زبور بھی خاموش ہو جاتی ہے، انجیل بھی خاموش ہو جاتی ہے. کہ قرآن بولے تو قرآن کے سامنے نہ کتب آسمانی بولتے ہیں، نہ صحف موسیٰ بولتے ہیں، نہ صحف ابراہیم بولتے ہیں، نہ صحف داؤد بولتے ہیں. ساری دنیا کی کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں جب قرآن بولتی ہے، جبکہ وہ بھی صحف آسمانی ہے، وہ بھی صحف الہی ہے. توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، جس طرح سے موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہے، عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہے، داؤد بھی اللہ کے نبی ہے، سلیمان بھی اللہ کے نبی ہے، یہ سب اللہ کے نبی ہیں، اور محمد عربی بھی اللہ کے نبی ہیں. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا، نبی نبی ہے، لیکن نبی نبی میں فرق ہے، رسول سب رسول ہے، رسول ہونے میں سب مساوی ہے، لیکن رسول جب شخص کے دائرے میں آتا ہے، تو پھر وہ شخصیت کا فرق ہوتا ہے. کہ جب تل کر رسول و فضل نباز و ملا باز کہا جاتا ہے، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، جس طرح سے محمد عربی تمام انبیاء پہ افضل ہے، اسی طرح سے قرآن تمام صحف آسمانی پر افضل ہے. صلوات پڑھو. قرآن جیسا مقدس کلام ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا تھا، قرآن جیسی محترم کتاب، قرآن جیسا مجموعہ کلام الہی کہ جس پر انا لہو لحافظونا کی مہر لگی ہوئی ہو، قرآن جیسی کتاب، سوائے قرآن اگر اللہ چاہتا تو توریت کے گلے میں بھی تعویذ ڈال دیتا، اگر خدا چاہتا تو انجیل کے گلے میں بھی تعویذ ڈال دیتا، اگر اللہ چاہتا تو زبور کے گلے میں بھی تعویذ ڈال دیتا. یعنی کیا مطلب ہے؟ لکھ کے کوئی چیز پہنا دیتا؟ بلکہ انا لہو لحافظون کی تعویذ لٹکا دیتا، یعنی ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، انا لہو لحافظون. توریت کی بھی حفاظت کر دی جاتی کہ کوئی توریت میں رد و بدل نہ ہوتا، زبور کی حفاظت کر دی جاتی کہ زبور کو کوئی مس نہ کر سکتا اور کوئی تحریف نہ کر سکتا. لیکن چونکہ توریت قیامت تک رہنے والی کتاب نہیں تھی، اسی لیے اس کا تحفظ بھی قیامت تک نہیں رکھا گیا. انجیل کے گلے میں بھی انا لہو لحافظونا کا تعویذ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ انجیل بھی قیامت تک رہنے والی کتاب نہیں تھی. چونکہ یہ کتاب قیامت تک رہنے والی تھی، لہذا توریت میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن مجید میں 1400 برس میں ہزاروں فرقے مسلمانوں کے درمیان وجود میں آ گئے، لیکن قرآن تقسیم نہ ہو سکا، اور قرآن کی ایک آیت میں بھی تحریف عمل میں نہیں آئی. 100,000 سے زیادہ صحابہ تو خود حجۃ الوداع میں نبی کریم کے ساتھ رہے، ہر صحابی کا قرآن الگ الگ ہونا چاہیے تھا، جیسے یوحنا کی انجیل ہے، متا کی انجیل ہے. جب حواریوں نے عیسیٰ کے نام سے انجیلیں تقسیم ہو گئی، تو پھر اصحاب محمد بھی اگر الگ الگ قرآن ہوتے تو 2-4 قرآن نہ ہوتے، بلکہ لاکھوں میں قرآن تقسیم ہو جاتی، کہ ہر صحابی کے پاس ایک ایک قرآن ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ صحابیت کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا گیا ہے، محمد نے آل محمد کے حوالے قرآن دیا ہے، اس لیے قرآن میں تحریف نہ ہو. صلوات اللہ
تم
معلوم ہوا کہ قرآن صحابیت کے حوالے نہیں کیا گیا ہے کہ ہر صحابی اپنے اعتبار سے تقسیم کر لے، بلکہ قرآن مجید کو نبی کریم نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے جو قلب پر نازل ہوئی، ایک اہل بیت ہے جو صلب میں آئے، دونوں چیزیں یہاں کی نہیں ہیں وہاں کی ہیں، چھوڑی وہ چیزیں جاتی ہیں جو ساتھ میں لائی جاتی ہیں، تو اصحاب یہی کے تھے، اہل بیت وہاں سے آئے تھے، قرآن بھی وہیں سے آئے تھے، صلوات پڑھو محمد تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا تحفظ یا محمد کر سکتے ہیں یا نسل محمد کر سکتی ہے، تحفظ قرآن کے لیے خون دینے کی ضرورت ہے، خواہشات نفس والوں کے ہاتھ میں قرآن آ جائے گا تو جیسے چاہیں گے قرآن کی آیتوں میں رد و بدل کر دیں گے، جس آیت کو چاہیں گے رکھیں گے، جس آیت کو چاہیں گے نکال دیں گے، تو معلوم یہ ہوا یہی وجہ ہے کہ قرآن دسیسے ان کے ہاتھوں کا شکار نہ بنی، اسی لیے آج بھی اقربا کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، اہل بیت کا لفظ بھی موجود ہے، لفظ اہل بیت کا قرآن میں محفوظ رہ جانا، قرآن مجید میں آئے مودت کا رہ جانا، اور قرآن مجید میں آئے ولایت کا پایا جانا، قرآن مجید میں آئے اطاعت کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے، آئے مباہلہ کا ہونا، آیت تطہیر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن تحریف نہیں ہوا ہے، اگر قرآن تحریف ہوتا تو کم سے کم آیت تطہیر موجود نہ ہوتی جس میں صریح لفظ اہل بیت موجود ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات اللہ اور اگر یہ اہل بیت سے مراد ازواج نبی ہوتے تو انکم کا صیغہ نہ ہوتا بلکہ انکنہ کا صیغہ ہوتا، کیونکہ ازواج مرد نہیں ہیں عورتیں ہیں، صیغے میں مرد کا ذکر ہے عورتوں کا نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد والے، جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انکم کا جو صیغہ ہے، علیکم کا جو صیغہ ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا زیارتوں میں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اگر آپ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا السلام علیکن، السلام علیکن جو ہے وہ خواتین کا صیغہ ہے، اور یہ آیت چونکہ جو ہے ازواج نبی کے سلسلے کی آیت ہے سورہ احزاب کی، تو اس سلسلے کی آیت ہے جس میں ازواج رسول کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں جو صیغے ہیں وہ خواتین کے صیغے ہیں ازواج کے لیے جو استعمال ہوئے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، تو وہاں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ خواتین کے صیغے سے، اس لیے کہ ازواج خواتین ہیں، اگر یہ آیت بھی ازواج کی شان میں نازل ہوتی تو پھر صیغہ یہ ہوتا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکن اہل البیت، یہ انکنہ کا نہ آنا یہ گویا علامتیں ہیں کہ لفظیں بھی قرآن میں تحریف سے بچ گئیں، اگر لفظیں بدل جاتی کہ مذکر کا صیغہ اگر مؤنث کا کر دیا جاتا تو پھر آیت اہل بیت کی شان میں آپ پیش نہ کر سکتے تھے، ازواج کی شان میں خود بخود ہو جاتی، لیکن لفظیں بھی قرآن میں نہیں بدلی گئی، آپ لفظوں کا کیا ذکر کرتے ہیں، زیر و زبر بھی نہیں بدلے قرآن، صلوات پڑھے محمد والے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں کہیں پر گول تا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کھینچی ہوئی تا آپ کو ملے گی، اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر ایسی تا کیوں لکھی ہوئی ہے، یہاں ایسی تا کیوں لکھی ہوئی ہے، جیسا لکھ دیا گیا ہے اب اس میں رد و بدل کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز کی رد و بدل کیا جا سکے، قرآن مجید نبی کے زمانے میں مکمل ہوئی ہے، نبی کریم نے سوروں کو ترتیب دیا ہے، مرتب قرآن بھی محمد عربی ہے، ترتیب دینا اصحاب کے بس کی بات نہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ قرآن جمع کر دیتے، صلوات پڑھے محمد والا، مضامین کا مجموعہ تو آپ کوئی جاہل آدمی شائع نہیں کر سکتا ہے، کسی کتاب کو تو مرتب نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے کلام کو کوئی مرتب کر لے؟ اچھا سورہ بقرہ کا لفظ روایت میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سورہ حمد کا لفظ قرآن میں ملتا، روایتوں میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سورہ برات کا ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے، جب سورہ بنا ہی نہیں تھا تو سورہ برات کہاں سے آ گیا؟ سورہ بقرہ کی روایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو سورہ بقرہ کی روایت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ بقرہ مرتب ہو چکا تھا. کیا نبی کریم قرآن مجید کو مرتب کیے بغیر چلے جاتے؟ اور نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری یہی تو ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو نبی تعارف کروا کے جائیں. صلوات پڑھے محمد والے. آگے سامنے آئیے. تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تو آنے والوں کو ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے، اور یہی نہیں کہ الفاظ نکالے گئے ہیں، نہ یہ کہ الفاظ تو درکجا، زیر و زبر میں بھی کسی قسم کی تبدیلی قرآن مجید میں نہیں دیکھی گئی ہے. تو یعنی قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ترین کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے اپنے سپرد لی ہے. تو اب جس کا محافظ اللہ ہو، اس میں کسی کی تحریف ہو سکتی ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو قرآن شمع رسالت ہی کا نام نہیں ہے بلکہ شمع الہی کا نام ہے. قرآن وہ چراغ ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہے. تو قرآن کو اللہ نے روشن کیا اور روشن کر کے ان آندھیوں اور طوفانوں کے حوالے کر دے، اور ان آندھیوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ کو بجھا سکے، تو کسی کی خواہشات نفس کے ہزاروں جھکڑ بھی قرآن مجید کو تحریف نہیں کر سکتے. تم عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کا روایتوں میں موجود ہونا، سورہ حمد کا نماز میں پڑھا جانا خود دور رسول میں، اور پھر سورہ برات کا ذکر آنا، یہ سارے اس کے سارے سوروں کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورے بھی مرتب ہوئے تھے، سوروں کے نام بھی دیے جا چکے تھے. تو یہ نبی کریم کا ترتیب کردہ قرآن ہے، یہ قرآن کسی اور کا ترتیب کردہ نہیں ہے. کیوں اتنی حفاظت کیوں کی گئی قرآن مجید کی؟ کیونکہ یہ وہ کلام تھا جسے قیامت تک رہنا تھا. توریت کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی جبکہ وہ بھی اللہ کا کلام، زبور کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی وہ بھی اللہ کا کلام، لیکن چونکہ اسے قیامت تک رہنا نہیں تھا اس لیے اس کی حفاظت بھی اللہ نے اس اہتمام سے نہیں کی، لیکن اسے چونکہ قیامت تک محفوظ رہنا تھا لہٰذا اس کی حفاظت بھی اسی انداز میں ہوئی. تو عزیزان گرامی، قرآن نبی کریم کی سنت کا مکتوبی شکل ہے. اب ایک ایسی سنت بھی چاہیے جو پیکر کی شکل میں ہو. کیونکہ نبی کریم فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے. اور کسی اور روایت میں ذکر ہوا کتاب اللہ و سنتی، میں کتاب پیش کر رہا ہوں اور کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور کتاب کے ساتھ اپنی سنت بھی چھوڑے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کتاب چھوڑ کے گئے ویسے ہی سنت بھی چھوڑ کے جانا ہے؟ نبی سنت کو واپس لے جانا نبی کا کام نہیں ہے، نبی کو سنت چھوڑ کے جانا ہے. جبکہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ میں کتاب اور سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی اپنے ساتھ سنت کو لے گئے تو پھر یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ تو سنت چھوڑے جانے کی چیز ہے، لے جانے کی چیز نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سنت سنت اگر قرآن کی شکل میں ہے تو قرآن کا علیحدہ ذکر ہو رہا ہے، اب پھر سنت کو کوئی الگ روپ میں ہونا چاہیے تو سنت کو پیکر کی شکل میں ہونا چاہیے، اگر سنت پیکر کی شکل میں تلاش کرنا ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ پھر نقش قدم محمد کہاں ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کس کے پیکر میں سنت محمد ملتی ہے، کس کے پیکر میں سیرت نبی ملتی ہے۔ اور جس طرح سے قرآن کا قیامت تک رہنا ضروری ہے، اسی طرح کا سنت کا بھی قیامت تک رہنا ضروری ہے۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، روزہ رکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حج کرو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن کیسے کیا جائے یہ تو سیرت نبی بتائے گی۔ بیت المال کو حق کے ساتھ تقسیم کرو، کیسے کرنا ہے یہ محمد بتائیں گے۔ تو اب قرآن کے ساتھ جب نبی کریم کی سنت جڑی ہوئی تھی تو اب یہ قرآن قیامت تک رہنے والا ہے، تو پھر سنت محمد کو بھی قیامت تک رہنا ضروری ہے، تو اب پھر سنت کو پیکر کی شکل میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہر دور میں قرآن پڑھنے والا، ہر قوم میں اور ہر نسل بعد نسل جو بھی قرآن پڑھے گا اس میں نمازوں کا ذکر بھی ملے گا، جہاد کا ذکر بھی ملے گا، بیت المال کی تقسیم کا ذکر بھی ملے گا، زکات کی تقسیم کا ذکر بھی ملے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کریم نے تو کہا تھا صلوا کما رایتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، تم ویسے جہاد کرو جیسا مجھے جہاد کرتا ہوا دیکھو، تم ویسے زکات تقسیم کرو جیسے مجھے زکات تقسیم کرتا ہوا دیکھو۔ تو اب جب جہاد کا حکم موجود ہے تو جہاد کیسے کیا جائے ہر دور میں کون بتائے گا؟ جب نماز کا ذکر موجود ہے تو نماز کیسے پڑھا جائے اس کا ذکر کون کرے گا؟ اس کا ذکر تو سنت میں ملے گا۔ جہاد کیسا ہو یہ سنت بتائے گی، نماز کیسی پڑھی جائے سنت بتائے گی، روزہ کیسا رکھا جائے سنت بتائے گی۔ تو قرآن تو موجود ہے آج بھی، اب سنت تلاش کرو کہ سنت کہاں ہے، سنت کہاں ہے، اب سنت کو تلاش کرتے رہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم نے جب قرآن بھیجا، دیکھیے سیرت کا ذکر تو آپ نے بارہا جلسوں میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا اور اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ سیرت آخر سیرت کہتے کس چیز کو ہے، سیرت کس شے کا نام ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، سیر کہتے ہیں رفتار کو، سیر کہتے ہیں رفتار کو، اور سیرت کہتے ہیں نوع رفتار کو، سیرت کہتے ہیں نوع رفتار کو۔ سیرت ابن ہشام موجود ہے، سیرت پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن سیرت پہ لکھی جانے والی کتابوں میں اگر آپ تلاش کریں تو اس میں سیرت نہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ بنام سیرت تاریخ لکھی گئی ہے، یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ رسول بیٹھا کرتے تھے، یہ لکھا گیا ہے کہ رسول سویا کرتے تھے، یہ لکھا گیا ہے کہ رسول کھاتے تھے، رسول سوتے تھے، رسول جاگتے تھے، رسول ملاقات کرتے تھے، یہ سب چیزوں کا ذکر تو موجود ہے کہ رسول روزہ رکھتے تھے، رسول جہاد کرتے تھے، رسول نماز پڑھتے تھے، رسول روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو تاریخ ہوئی، سیرت نہیں ہوئی۔ یعنی سیر کہتے ہیں رفتار کو، رفتار تو لکھی گئی ہے، یعنی نبی کا سونا لکھا گیا، نبی کا جاگنا لکھا گیا، نبی کا کھانا لکھا گیا کہ نبی کا پینا لکھا گیا، لیکن یہ نہیں لکھا گیا کہ رسول بیٹھتے تو کیسے بیٹھا کرتے تھے، رسول اٹھتے تھے تو کیسے اٹھا کرتے تھے، رسول سوتے تھے تو کیسے سوتے تھے، رسول جاگتے تھے تو کیسے جاگتے تھے۔ مسلمانوں کو سیر کی نہیں سیرت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی نماز پڑھتے تھے، اس بات کی ضرورت ہے کہ پڑھتے تو کیسے پڑھتے تھے، نبی جہاد کرتے تھے تو کیسے جہاد کرتے تھے، نبی بیت المال تقسیم کرتے تو کیسے تقسیم کرتے تھے۔ اس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ نبی تبلیغ کرتے تھے تو کیسے تبلیغ کرتے تھے، تاکہ مسلمان بھی ویسے ہی تبلیغ کرے جیسے نبی کریم تبلیغ کریا کرتے تھے، اور مسلمان ویسے ہی جہاد کرے جیسے نبی جہاد کرتے تھے، مسلمان ویسے ہی نماز پڑھے جیسے نبی کریم نماز پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کیسے کرتے تھے یہ سیرت بتائے گی۔ اگر سیرت نوع رفتار کا نام ہے تو پھر محمد تو چلے گئے، نوع رفتار کہاں سے ملے گی کہ اس وقت مسلمانوں کو جہاد کیسے کرنا ہے؟ کوئی ہو تو بتائے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محمد کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ نہ محمد گئے ہیں، نہ محمدیت گئی ہے، نہ سنت گئی ہے، نہ سیرت گئی ہے۔ سنت کبھی علی کی شکل میں، سنت کبھی حسن کی شکل میں، سنت کبھی حسین کی شکل میں، سنت کبھی زین العابدین کی شکل میں، اور سنت آج بھی ایک پردہ غیب کے آخر الزمان کے حوالے ہے۔ وہ ہے سنت محمد کا پیکر کہ جہاں سنت نبی، سیرت نبی زندہ شکل میں موجود ہے۔ لہذا اب نہ قرآن جس طرح سے محفوظ ہے، اسی طرح سنت نبی بھی محفوظ ہے، سیرت بھی محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اسی طرح سنت میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ائمہ کے پیکر میں سنت محفوظ ترین جائگاہ پہ پہنچ گئی ہے۔ اگر سنت نبی اہل بیت کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو اس میں تحریف ہو جاتی۔ جس طرح سے پچھلے والے انبیاء کی سنتوں میں تحریف ہوئی، ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی، اسی طرح سے آخری نبی کی کتاب میں بھی تحریف ہو جاتی، سنت میں بھی تحریف ہو جاتی۔ سنت جو محفوظ رہی ہے وہ اصحاب کے حوالے اگر کی جاتی تو محفوظ نہ رہتی، لیکن اہل بیت کے حوالے کر کے سنت کو محفوظ کر دیا گیا۔ اب جب سنت اہل بیت کے ہاں محفوظ ہو گئی تو اہل بیت کا کام جس طرح سے قرآن کی ترجمانی کرنا ہے، سیرت نبی کی بھی حفاظت کرنا بھی، یہ بھی ائمہ اہل بیت کا کام ہے۔ اب امام حسین نے وہی کیا جس اگر اس دور میں محمد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ سنت کے تسلسل کا مطلب یہ ہے۔ یہ دیکھیے، امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، امام زین العابدین نے دعائیں پڑھی، تو اب یہ سارا تسلسل جو آپ دیکھتے ہیں تو سنت کو اس طرح سے سمجھیے کہ اگر دور حسن میں نبی کرامی قدر ہوتے تو وہی کرتے جو حسن ابن علی نے کیا ہے، اگر دور حسین میں محمد ہوتے تو وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا، دور امام باقر میں اگر محمد مصطفیٰ ہوتے تو وہی کرتے جو امام باقر نے کیا ہے، امام جعفر صادق کے دور میں اگر رسول گرامی قدر ہوتے تو وہی کرتے۔ گویا ایک ہی محمد کا تسلسل ہے جو چل رہا ہے، تسلسل ٹوٹا نہیں ہے۔ ہر دور میں تصویریں بدلی ہیں لیکن روح نہیں بدلی ہے، قالب بدلا ہے لیکن حقیقت نہیں بدلی ہے۔ وہی روح ہے محمد، کبھی پیکر حسن میں نظر آئی، کبھی پیکر حسین میں نظر آئی، وہی روح ہے محمد آج تک زندہ ہے، وہی روح محمد آج تک زندہ ہے، وہی محمد مصطفیٰ کی روح تھی جو قلب حسین اور سینے حسین میں تڑپ رہی تھی۔ اگر حسین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو سنت کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر اس طرح سے نہ تڑپتا جس طرح سے حسین تڑپ رہے ہیں۔ تو گویا ایسی بات تھی جیسے حسینیت سنت کو مٹتا ہوا اس لیے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ وہ سنت کسی اور کی نہیں ہے۔ سنت جس قلب میں ہے وہ قلب حسین کا قلب ہے، سنت نبی جس دل میں ہے اس دل کا نام حسین ہے۔ یہی سنت حسین کی پیکر میں ڈھلی ہوئی تھی، یعنی یہی تو علماء مورخین کہتے ہیں کہ اگر نبی کی مکی زندگی دیکھنا ہو تو حسن کی صورت میں دیکھو، اور نبی کی مدنی صورت دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کی سیرت میں دیکھو۔ گویا حسن اور حسین مکمل سیرت نبی کے نمونے ہیں۔ ایک مکی زندگی کا پیکر ہے تو دوسرا مدنی زندگی کا پیکر ہے، تو دونوں بھی پیکر محمد ہیں، دونوں بھی سیرت نبی کا تسلسل ہے۔ تبھی تو کوئی اور ہوتا تو اس طرح کا قیام نہ کرتا، سنت کی اہمیت تو کوئی نہیں سمجھتا سوائے حسین کے، سیرت نبی کی اہمیت تو، قرآن تو موجود ہی تھا، پھر حسین کو قیام کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ قرآن تو محفوظ تھا، لیکن اگر قرآن سنت سے ہٹ جائے تو پھر قرآن رہ کے فائدہ کیا ہے؟ قرآن رہ کے فائدہ کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو سنت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کو سیرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن تھی، یعنی قرآن میں حکم جہاد تو موجود تھا، لیکن کیسے جہاد کیا جائے یہ نہیں معلوم تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اب جو حاکم آتا وہ یہ کہتا کہ جہاد جو قرآن میں لکھا ہوا ہے میری سنت کا نام ہے، تو گویا سنت حکام بطور سنت نبی پیش ہو جاتی۔ اگر سنت کو حسین لا کے پیش نہ کرتے، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں آ کے یہ بتا دیا کہ قرآن سنت سے جدا نہیں ہو سکتی، اور نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے حسین نے بتا دیا کہ سیرت رسول کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، سنت نبی کریم کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سنت کو اگر دیکھنا ہو تو حسین کی شکل میں دیکھو، تو حسین ابن علی نے کربلا میں سنت نبی کا احیاء کر رہے تھے اور سنت نبی کو زندہ کر رہے تھے۔ سنت نبی کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اپنے اصحاب کی، اپنے انصار کی قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ نبی کریم کی سنت کی پاسداری وہ نہیں کر سکتے جو نعوذ باللہ خواہشات نفس کے بندے ہیں، وہی کر سکتے ہیں جو تزکیہ نفس میں نہ صرف دھلے ہوئے ہیں بلکہ جن کی ذمہ داری ہی تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تبھی تو درمیان راہ میں جب قافلہ حسین کوفے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور ادھر زہیر قین بھی چل رہے تھے، زہیر قین جو عثمانی شیعہ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے ان کی مدبھیڑ ہو جائے اور نتیجے میں امام حسین کو سلام کرنے کی نوبت آئے، تو زہیر تو یہ کوشش کرتے رہے کہ درمیان میں ملاقات ہی نہ ہو، لیکن چونکہ زہیر حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے اور حسین حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے تھے تو زیادہ وقت دونوں کا نہیں گزرا تھا۔ تو لہٰذا جب بھی ایک قافلے کا پڑاؤ پڑتا، کبھی زہیر آگے ہوتے، کبھی حسین ابن علی کا قافلہ پیچھے ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا درمیان راہ میں کہ جہاں حسین ابن علی کے خیمے زہیر کے خیمے سے قریب نصب کیے گئے، لیکن زہیر نہیں چاہتے کہ ملاقات کریں۔ دیکھیے، ایک بندہ ہے جو ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن امام حسین یہ جانتے ہیں کہ زہیر ہم سے کترا کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے زہیر سے کنارہ کشی نہیں کی، جبکہ زہیر حسین سے کنارہ کشی کر کے جا رہے ہیں۔ یہی سنت نبی ہے، یہی سیرت نبی ہے۔ وہ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا تھی جو کچرا دن بھر کا رکھ کے نبی کریم کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور اوپر سے کچرا پھینکتی تھی جب نبی کا گزر ہوتا تھا، اور نبی کا گزر ہوتا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ کچرا پھینکتی تھی اور نبی پہ کچرا گرتا تھا۔ جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو نبی نے خود پوچھا کہ اس بڑھیا کی طبیعت کیسی ہے، میں اس کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی تیمارداری کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی مزاج پرسی کر رہا ہوں۔ یعنی وہ نہیں چاہتی کہ محمد مصطفیٰ سے کم سے دیدار ہو اور ان سے ملاقات ہو، لیکن نبی کریم اس سے ملنا چاہتے ہیں جو ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ یہی بات تھی کہ زہیر نہیں ملنا چاہتے، لیکن سیرت رسول کا تقاضا تھا کہ جو نہیں ملنا چاہتا ہے اس سے بھی ملاقات کی جائے۔ یہ ہے سیرت نبی۔ اگر حسین کے جسم میں سیرت نبی نہ ہوتی تو پھر حسین وہ کام نہ انجام دیتے جو حسین نے درمیان راہ میں انجام دے کے بتایا کہ میں سنت نبی کا زندہ پیکر ہوں۔ اپنے قاصد کو روانہ کیا، جاؤ زہیر سے کہو حسین انہیں بلا رہے ہیں۔ قاصد جاتا ہے خیمے کے در پہ اور دستک دیتا ہے، زہیر اندر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زہیر اندر تناول تام کر رہے تھے۔ وہاں پر ان کی زوجہ بھی تھی جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور اصحاب کے درمیان میں زہیر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ میں زہیر کون ہیں؟ امام حسین انہیں بلا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، کیونکہ زہیر کے لیے یہ بات بجلی کی طرح گری کہ اور حقہ بکا رہ گئے زہیر۔ کہ زہیر نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ حسین ابن علی انہیں بلائیں گے، جب یہ سنا کہ حسین مجھے بلا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سکتہ جاری ہو گیا، جو نوالا ہاتھ میں لیے تھے وہ ہاتھ ہی میں دھرا رہ گیا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کچھ وقت گزرا، اب جو وقت گزرا تو اتنی دیر میں پردے کے پیچھے سے زہیر کی زوجہ نے آواز دی، زہیر کیا سوچتا ہے حسین تجھے بلا رہا۔